سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. بھاگ رب کی گلی، بھاگ رب کی گلی. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں نفس اور روح کا مکالمہ ہے، آپس میں گفتگو ہے. یہ روح کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور روح کا ذوق نیکی ہے، اور نفس کا مزاج دوزخی ہے، گناہوں کی طرف اکساتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے. اے بری گلی بھگئی بے کلی، اے سخی میں چلی میری توبہ بنی. ہے بری ہے گلی بن گئی بے گلی، اے سخی میں چلی میری توبہ بنی. تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی، سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی. تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی، سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں، قبر میں ساتھ جانی مگر کیا ملی. حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب قبر میں میت اتر جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد لاش پھولنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھول کر پھٹ جاتی ہیں اور اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیڑے اس میت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب میت کا یعنی مردے کا وہ سب ختم ہو جاتا ہے کھا پی کے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور آخر میں ایک کیڑا بچ جاتا ہے جو سب کو کھا چکا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں وہ کیڑا بھی بھوک سے مر جاتا ہے.
پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں، قبر میں خاک جانی مگر کیا ملی. رس بھری آنکھ تھی زلف کالی میری، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی. رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی. دنیا پانی میں ہر سو ملی، بے گلی بے گلی بے گلی بے گلی. میر دنیا پانی گلی بے گلی بے گلی بے گلی.
آخری شعر
میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا چلے گی, میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا چلے گی, کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی, میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا چلے گی, مجنوں ملا کوئی لیلا ملی, ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے رائے مولا ملی, ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے رائے مولا ملی, میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا چلے گی, کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی, ہاں اگر اہل دل ایسے خوشبخت ہے جن سے اختر مجھے رائے مولا ملی, ہے بری ہے گلی بن گئی بے گلی, اے سخی میں چلی میری توبہ علی, تو ہے گو من چلی مت دکھا کل علی, اے دل گلی بھاگ رب کی گلی, سن لی اے دل گلی بھاگ رب کی گلی, سن لی اے دل گلی بھاگ رب کی گلی.
مجالی سے شبِ قدر کا مضمون پڑھ لیا تھا, پڑھ لیا تھا پڑھ لیا تھا یہ یہاں تک پڑھ لیا تھا. حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے, ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا ہے. اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ میں تلاوت کرے تو کم از کم 6 عرب ثواب ملیں گے, اور کوئی شب قدر میں مسجد حرام میں پورا قرآن پاک تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 پدم 44 خرب ثواب ملیں گے. اس کو انگریزی میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ نیل اور پدم کا حساب بچپن میں تو ہم نے سیکھا تھا مگر اب تو یاد ہی نہیں. اور اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 5 سنکھ 51 نیل 99 پدم 88 خرب نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. نہیں مجھے آدھا شب حاکم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات بھی آج کل آ رہے ہیں, تو اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ شب قدر میں اگر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کے دفع کرنے کا یہ طریقہ ہے, اور فرمایا کہ ساری رات نہ سہی تو کم از کم نصف شب جاگ لو, اور بہتر یہ ہے کہ شروع میں کچھ آرام کر لے اور آخر شب جاگ لے, تو چونکہ آخر شب میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ وقت بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو شروع وقت میں ہی جاگ لے, اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور فرمایا کہ نیند کو دفع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تھوڑی سی نوافل پڑھ کے پھر قرآن شریف پڑھ لیں, پھر کوئی اذکار کر لیں, تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے اس کو بدل لیں, تو عبادت کی عبادت ہو جائے گی اور طریقہ تبدیل کرنے سے طبیعت میں بشاشت رہے گی اور نیند بھی نہیں آئے گی, یوں یکسانیت سے نیند آ جاتی ہے تو یکسانیت نہ رہے گی. اور اسی طرح درمیان میں کوئی بات چیت کر لے تو وہ بھی کوئی منع نہیں ہے, بات چیت کر لے تاکہ طبیعت میں تازگی آ جائے, کھا پی لے کچھ تھوڑا بہت تو اس سے طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے, بشاشت آ جاتی ہے. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے, اس منکر کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. کیوں صاحب, جب آپ لوگ ایک پاؤ گوشت خریدتے ہیں تو اس کو چھپا کر کیوں لے جاتے ہیں تاکہ چیل نہ اڑا لے جائے, اور 100 روپے کے نوٹ کو اندر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں تاکہ جیب کترا نہ اڑا لے جائے, اور روٹی کو ڈھک کر کیوں رکھتے ہیں تاکہ چوہا نہ لے جائے. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ گوشت خود اڑ کر چیل کے پاس, یا نوٹ خود اڑ کر جیب کترے کے پاس, یا روٹی خود اڑ کر چوہے کے بل میں جا سکتی ہے؟ نہیں, ظاہر بات ہے کہ نہیں. اور اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ کے گھر پر گرا دے تو آپ اسے دھو کر کھا لیں گے یا عیبدار سمجھ کر پھینک دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس گوشت میں کیا عیب آیا, اور شکریہ بھی چیل کا ادا کیا کہ چلو گھر تک لانے سے بچے, خود پہنچا گئی. اسی طرح چوہا روٹی لے گیا اور آپ نے اس کے بل میں دیکھا کہ روٹی کا ایک حصہ بل میں اور 3 حصہ بل کے باہر ہے, آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے کترے ہوئے حصے کو کاٹ کر باقی حصے کو کھا لیا, تو کیا عیب ہوا؟ اسی طرح نوٹ 100 روپے کا جیب کترا لے گیا مگر تھانے والوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور اسے چھین کر آپ کو دے دیا, تو اس نوٹ میں کیا عیب آیا؟ ظاہر ہے کہ وہ بے عیب رہا اور آپ کے کام کا اب بھی ہے. اب عورت کے معاملے میں سنجیدہ ہو کر غور کیجیے کہ اگر اس کو کوئی اڑا لے جائے اور واپس کر دے, یا آپ تھانے کی مدد سے یا عدالت کی مدد سے واپس کرا لائیں, تو وہ عورت آپ کے لیے عیبدار ہو گئی یا نہیں, اور عورت میں خود اڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ آپ لوگ خود فیصلہ کیجیے, جو عقلاء زمانہ بنے ہوئے ہیں, کہ کیا عورت کی قیمت آپ کے نزدیک ایک پاؤ گوشت, 100 کے نوٹ اور 1 روٹی سے بھی کم تر ہے کہ ان سب کو پردے میں رکھیں اور عورت کو بے پردہ کر دیں, اور جبکہ ان چیزوں میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں, اور عورت جو خود بھی نفسانی طور پر متاثر ہو کر بھاگ سکتی ہے, اس کے لیے پردے کی ضرورت نہیں, ڈوب مرنے کی بات ہے, اور کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے. اس پر ناز ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں اور عقلاء زمانہ ہیں. اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر بقلوبکم لقلوبکم ولقلوبہن. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ بات کرنا ہو, پوچھنا ہو, تو پردے سے پوچھو. یہ تو ان پاکیزہ نفوس کے لیے حکم ہے, تو ہمارا حال کیا ہوگا جو ہم اس حکم سے اپنے کو مستغنی سمجھیں. حضرت والا نے یہاں تشریح فرمائی ہے, فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, عورتوں کو قصد و ارادے سے دیکھنے والا ملعون ہے, اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود کو دکھا رہی ہے ملعونہ ہے. لعنت کا مفہوم شریعت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے, اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ تو الگ ہوگا, مگر اس عورت کے سر پر سب کے گناہوں کا مجموعہ لادا جائے گا, اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو جنہوں نے اسے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی ان پر بھی سب کے گناہوں کا مجموعی طور پر وبال ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ماں باپ سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں, لیکن بعضی اولاد نہیں سمجھ کے دیتی, مگر سکھانے سمجھانے کے باوجود اگر اولاد گناہ کرتی ہے تو پھر اس گناہ کا وبال والدین پہ نہیں آئے گا. یہ سزا اسی صورت میں ہے کہ والدین کوشش بھی نہیں کرتے اس کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں جو نرسیں ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مرہم پٹی وغیرہ جہاد کے زخمیوں کا کیا کرتی تھیں اور جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں قبل نزول آیات حجاب ایسا تھا، چنانچہ بعد نزول احکام پر وہ بعض عورتوں نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پردہ شرعی آج کل صلحہ کے گھرانے میں بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، مثلا چچی اور ممانی اور تایا امی سے پردہ کرنا چاہیے، اسی طرح پھوپھی زاد خالہ زاد چچا زاد بہنوں سے پردہ واجب ہے، اور اسی طرح وہ بوڑھی عورت جس کا چہرہ دیکھنے میں گنجائش ہے مگر اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے۔ چھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا، اب پردہ واجب ہو گیا، گھروں میں کہتی ہیں یہ تو میرے سامنے کل کا بچہ تھا، اس سے کیا پردہ، یہ تو بچپن سے ہمیں دیکھتا تھا، یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے، علماء کرام سے احکام معلوم کر لیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھوٹا ناسمجھ بچہ جب ہوتا ہے تو اس کا گومور بھی کرا دیتے ہیں عورتیں، استنجا بھی کرا دیتی ہیں، نہلا بھی دیتی ہیں، لیکن کیا جب بڑا ہو جاتا ہے جب بھی اس کا گومور دھلاتی ہے کوئی، جب بڑا ہو جاتا ہے تو احکام بدل جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو اہل محبت کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنی اہل عقیدت کی نہیں ہوتی، کیونکہ اہل محبت ہماری کوتاہیاں دیکھ کر ہماری اصلاح کی دعا کریں گے اور اہل عقیدت بھاگ نکلیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جن سنتوں پر خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا کم سے کم ان پر تو فوراً عمل شروع کر دیں، جیسے کھانے پینے کی سنتیں، سونے جاگنے کی سنتیں وغیرہ، تو اس سے نور پیدا ہوگا اور نور سے روح میں قوت پیدا ہوگی اور پھر ان سنتوں پر عمل کی توفیق ہونے لگے گی جو نفس پر مشکل ہیں اور معاشرہ اور ماحول اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت ہی آسان راستہ بتلایا ہے سبحان اللہ، کہ پہلے ان سنتوں پر عمل شروع کر دے جن پر کوئی جو لان تان نہیں کرتے لوگ، تو اس کے شروع کرنے سے چونکہ ہر سنت میں نور ہے وہ لازمی نور آئے گا، جب دل میں اتنا نور آئے گا تو روح میں قوت پیدا ہو جائے گی اور پھر باقی اس سے مشکل سنتوں پر بھی عمل کی توفیق ہونے لگے گی۔ ارشاد فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اسحل اجمل اور اکمل ہے، مثلا ہاتھ دھو کر کھانا یہ اجمل ہے، سامنے سے کھاؤ یہ اسحل ہے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ کہہ کر کھاؤ یہ اکمل ہے، کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوا۔ یہ مضمون ایسی جگہ بیان ہوا جہاں کے لوگ ہمارے اکابر سے حسن ظن نہ رکھتے تھے، اس عنوان سے ان پر بہت اچھا اثر ہوا الحمدللہ۔ فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اسحل اجمل اور اکمل ہے، مثلا ہاتھ دھو کر کھانا یہ اجمل ہے، سامنے سے کھاؤ یہ اسحل ہے، یعنی آسان ہے، اجمل کے معنی خوبصورت، یعنی اچھا خوبصورتی کا طریقہ، اچھا صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا یہ اجمل ہے، تو ہاتھ دھو کر کھانا کھانا اور سامنے سے کھانا یہ سہولت والی چیز ہے، آگے بڑھ کے اس دوسرے کی طرف سے کھانا یہ مشکل ہے۔ تو یہ سنت ہے کہ اپنے ہاتھ دھو کر کھانا کھائے اور اپنے آگے سے کھائے اور دعا پڑھ کے کھائے تو یہ اکمل ہے، کیونکہ کمال کی چیز ہے کہ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اسحل اجمل اور اکمل ہے، مثلا ہاتھ دھو کر کھانا یہ اجمل ہے، سامنے سے کھاؤ یہ اسحل ہے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ کہہ کر کھاؤ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اکمل ہے، کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوا۔ یہ مضمون ایسی جگہ بیان ہوا جہاں کے لوگ ہمارے اکابر سے حسن ظن نہ رکھتے تھے، اس عنوان سے ان پر بہت اچھا اثر ہوا الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، فصل دویم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو مجھ سے ان احکام کو لے جائے اور ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس طرح پانچ باتیں گنوائیں، یعنی فرمایا، نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو تیرا شمار بہترین عبادت گزار لوگوں میں ہوگا. نمبر دو، جو چیز خدا نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی اور شاکر رہ، اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا کے غنی ترین لوگوں میں تیرا شمار ہوگا. نمبر تین، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل ہوگا. نمبر چار، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کر، اگر تو ایسا کرے گا تو کامل مسلمان ہوگا. اور نمبر پانچ، زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ حق تعالی نے جن اعمال کو ہمارے اوپر حرام فرمایا ہے ان سے احتیاط کرنے والا بہترین عبادت گزاروں میں شمار ہوگا. اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو نوافل اور تسبیحات اور وظائف کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر گھروں میں تصاویر لٹکانے اور پاجامے ٹخنے سے نیچے کرنے اور داڑھی کٹانے یا منڈانے سے احتیاط نہیں کرتے، اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، رشوت، تکبر وغیرہ تمام یہ حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتے. حرام سے مراد نافرمانی کرنا حکم شرع کی اور ترک کرنا اعمال ضروریہ کا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ قضا نمازوں کو بھی ادا نہیں کرتے اور نوافل اور وظیفوں میں بہت مشغول نظر آتے ہیں، اور فقراء کو خوب خیرات کرتے ہیں اور خوب مساجد میں چندہ دیتے ہیں، نفل کی تو فکر اور فرض سے غفلت کس درجہ نادانی ہے. نیز اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عالم بے عمل کو بھی امر بالمعروف کرنا جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سو کر اٹھنے کی سنتیں. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھ سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے سنت ہے. صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنی پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے داہنی آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری، ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعات معراج شریف میں واقعہ نمبر 22 واپسی فوق سماوات سے سماوات کی طرف یعنی ساتویں آسمان سے نچلے آسمان کی طرف. بخاری شریف میں بعد سیر بیت المعمور اور پیش ہونے ظروف خمر و لبن و عسل کے یعنی جو برتن پیش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تین شراب کا برتن اور دودھ کا اور شہد کا، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ والے برتن کو چننا. یہ ہے کہ پھر مجھ پر ہر رات دن میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر میں واپس ہوا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز رات دن میں نہ پڑھی جائیں گی. واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں. اپنے رب کے پاس یعنی اس مقام کو جہاں یہ حکم ہوا تھا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے. میں واپس گیا سو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دیں. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا تو مجھ کو ہر روز میں 10 نمازوں کا حکم ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو ہر روز میں 5 نمازوں کا حکم رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یعنی تمام امت ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی، اور میں آپ کے قبل لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں. پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے اور تخفیف مانگیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی یہاں تک کہ میں شرما گیا. وہ پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا، لیکن اب میں راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے آگے بڑھا، ایک پکارنے والے نے حق تعالیٰ کی جانب سے پکارا. میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. اور مسلم کی روایت میں 5-5 کا کم ہونا آیا ہے، اور اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، اور ہر نماز 10 کی برابر ہے، تو 50 ہی ہو گئی. اللہ. اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا، آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کیجئے. اور اس حدیث شریف میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں مگر ان سے نہ ہو سکیں. اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہ 5 ہیں برابر 50 کے، سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ پھر جائیے اور تخفیف کرائیے، مگر میں پھر نہیں گیا. اور شیخین کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں تو ارشاد ہوا کہ یہ 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، یعنی 50 کا اجر مقدر تھا، اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی، اور 50 نمازوں کا بدلنا ہی مقدر تھا، اس لیے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا نے ہمارے پاکستان اور دوسری دنیا میں دیگر ممالک میں اردو زبان والوں کے لیے منظور فرمایا ہے کہ کچھ نہ کچھ نصیحت انشاءاللہ تعالی روزانہ فرمایا کریں گے رمضان المبارک میں. تو ابھی تو گزشتہ دنوں یہ وقت 12:15 بتایا گیا تھا رات کے 12:15 یہاں پاکستانی وقت کے مطابق, لیکن شاید ابھی اس وقت میں کچھ ترمیم ہو جائے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا اعلان تو ہم کر دیں گے. اور جب تک حضرت کی اردو مجلس نہیں آئے گی تو یہاں کی مجلس کا معمول یہ ہوگا کہ 10:00 ٹیلی فون کر لیا کریں اور 10:05 پر انشاءاللہ تعالی یہاں والی مجلس شروع ہو جائے کرے گی. اور اس دوران اگر حضرت والا کی مجلس شروع ہو گئی تو ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی وہاں سے بنگلہ دیش سے براہ راست حضرت والا کی زبان مبارک سے نصیحتیں خود سنیں گے سنائیں گے. اور اگر وہ دیر سے ہوئی تو انشاءاللہ اس کے لیے سننے والوں کے لیے میسج کر دیا جائے گا کہ کس وقت حضرت والا دامت برکاتہ ان کی مجلس شروع ہو گئی ہے, تو اس وقت ہم میسج کر دیں گے سننے والوں کے لیے. اور باقی یہاں کی مجلس کا وقت 10:00 ٹیلی فون کریں اور 10:05 پر انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.